وما ارسلنا کا اللہ کافتا للناس بشیرا و نذیرا، یہ بہت ہی اسپیسیفک آیت ہے، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اور سورہ آراف میں فرمایا اے نبی کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. اور عجیب بات ہے، حضور نے ابتدائی میں قرآن میں تو یہ آیتیں بعد میں آئی، حضور نے تو ڈے ون سے یہ بات واضح کر دی تھی، بالکل آغاز میں جب آپ کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قرابت داروں کو خبردار کیجئے، آپ نے بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام کیا. بنو ہاشم پورا قبیلہ، مرد آئے ہوں گے عورتیں نہیں، کھانا کھلایا. اب کھڑے ہو کر آپ نے اپنی بات کہنی چاہیے تو ہوٹنگ کی ابو لہب نے، اوروں نے شور مچایا، سیٹیاں بجائیں، بات نہیں سنی چلے گئے. چند دن کا وقفہ دے کر آپ نے پھر کیا، پھر علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالی عنہ، علی اہتمام کرو کھانے کا، پھر بلایا، پھر سب آ گئے. اب جو آپ کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ان کا، تو سن لو بھائی، اب آپ نے کھڑے ہو کر کہا ان الرائد لا یکذب واہل مہران، یہ خطبہ عظیم ترین خطبہ ہے ہماری حدیث کی کتابوں کی حد تک جہاں تک میرا مطالعہ، احادیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن مجھے ملی نہیں ہے، یہ خطبہ مجھے ملا ہے نہج البلاغہ جو اہل تشیع کی کتاب ہے، جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں زیادہ تر، لیکن شروع میں یہ خطبہ نبوت جو ہے وہ دیا گیا اور بہترین خطبہ ہے. ان الرائد لا یکذب واہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. دیکھو قافلے کا رہنما کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، کبھی وہ راستے سے بھٹکائے گا، میں تمہارا رہنما. پھر عجیب بات، خدا کی قسم اگر میں بالفرض تمام نو انسانی سے جھوٹ بول سکتا کبھی تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کی تھنکن وہ لو غرر تم نہ زمین ماں غرر تو کم، میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تبھی تمہیں تو کبھی نہ دیتا. اب اس تمہید کے بعد بات کی، اس قدر شاندار تمہید ہے. اب فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً والی الناس عامتاً، میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں بنا کر تمہارے لیے خاص طور پر کیونکہ تم میں سے ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو بعثت عمومی، بعثت خصوصی اہل عرب کے لیے، اور عمومی والی الناس کافتاً، تمام انسانوں کی طرف بھی میں بھیجا گیا ہوں بالعموم. وہی لفظ ہے اس میں جو سورہ سبا کی آیت میں آیا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. یہ پہلا مظہر ہے رسالت کی تکمیل کا. اور یہاں بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو آخری نبی یا رسول تھے حضور سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 600 سال کہلاتے فترت وحی. ان 6 صدیوں کے دوران کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، نبوت کا وقفہ تھا. آخری نبوت کے خورشید کے طلوع ہونے سے پہلے ایک شب گزری ہے واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ 600 برس کی رات اب اس نے پیٹھ دکھائی ہے وہ جا رہی ہے، اور خورشید نبوت محمدی اور رسالت محمدی طلوع ہو گیا. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحد الكبر نذيرا للبشر. حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں اپنی قوم سے، دیکھو میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور اپنے حواریین سے کہتے ہیں بنی اسرائیل سے باہر تم نے اپنی دعوت و تبلیغ نہیں کرنی ہے. یہ موجود ہے آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے. صرف قرآن بھی کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے اندر وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر. یہ بعد میں سینٹ پال نے جو تبدیلیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ کا دین ختم کر دیا اس نے. جیسے عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی اور لبادہ اوڑھ کر اس نے دین محمدی میں جو تقسیم و تفریق پیدا کی ہے، ایسے ہی وہ یہودی جو ہے جب تک حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے وہ بدترین دشمن تھا، پرسیکیوٹ کرتا تھا حضرت مسیح کو. حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، اب اس نے لبادہ اوڑھا، مجھے بشارت ہوئی ہے، خواب میں ملاقات ہوئی ہے مسیح سے اور میں نے ان کا دین قبول کر لیا. اور پھر وہ ایسا ہوا کہ سارے مسیحی جو ہے اس کی اکثریت وہ اس کی عقیدت مند بن گئے. اب اس نے تبدیلیاں کی، ایسی ایسی تبدیلیاں، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. جیسے عبداللہ ابن سبا نے آ کر توحید کے اندر نقب لگائی، حضرت علی خدا ہے، اس نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا تھا، اس نے حضرت علی کو کہا خدا ہے. اور یہ اہل تشیع کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو وان کیا، باز آ جاؤ اس عقیدے سے ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، تو خدا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے، کر لے آزمائش، جلا دے. اور حضرت علی نے جلایا ہے 40 آدمی زندہ اس عقیدے. توحید وہاں تثلیث میں بدل گئی. نمبر 2، تبلیغ کرو، رومیوں کے اندر بھی تبلیغ کرو. رومی تھے اس وقت کے، اس وقت کے حاکم، رومن امپائر. اور اس کے لیے کیا کیا؟ شریعت ساقط کر دی. جیسے ہمارے کاٹیاواڑ کے علاقے میں کچھ اسماعیلی مبلغ آئے، انہوں نے کہا ہندوؤں سے تو مسلمان ہو جاؤ، بس ایک کام کرنا پڑے گا، تم 9 اوتار تو پہلے مانتے ہو، ایک اوتار علی کو مان لو، دشم اوتار، دسواں اوتار، بس تم مسلمان ہو گئے. تم پر نہ روزہ فرض کریں گے، نہ نماز فرض کریں گے، کچھ نہیں. شریعت ساقط، یہی کام پال نے کیا تھا. شریعت ساقط، شریعت موسوی ختم. لہذا حضرت مسیح کی تعلیمات کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. یہ دی 100 کے مصنف نے صاف لکھا ہے کہ جب تک مسیح دنیا میں تھے، عیسائیوں کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے کی تھی، ایک جماعت کی تھی، وہ علیحدہ مذہب نہیں تھا. علیحدہ مذہب سینٹ پال نے بنایا. دس از پالزم ناٹ کرسچینٹی. اس کی نسبت پال کی طرف ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری رسالت جو ہے وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ صرف رسالت محمدی ہے جو پوری نوع انسانی کی. اچھا، اس کا تعلق بھی ارتقاء کے ساتھ ہے. ایک تیسرا مادی ارتقاء بھی تو ہو رہا تھا نا، ذرائع رسل و رسائل. جب تک انسان پہیہ جس نے ایجاد نہیں کیا تھا تو وہ گھسیٹتا تھا نا، کوئی سامان کو گھسیٹے گا اور کیا کرے گا. پہیہ ایجاد ہو گیا، ہو اب 2 پہیوں والا گڈا بن گیا، اب کتنی آسانی سے اس کا روڈ آپ جو ہے کھینچ رہے ہیں. پہیہ بہت بڑی جات تھی. اسی طرح ہوتے 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 اب وہ دور آ گیا تھا کہ پوری نوع انسانی تک ایک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا. ذرائع رسل و رسائل یہاں تک پہنچ گئے تھے. لہذا اب وہ رسالت آئی جو پوری نوع انسانی کے لیے. آج آپ کو معلوم ہے وہی فینومینن گلوبلائزیشن. یہ دنیا کیا ہے؟ گلوبل ویلج. فاصلے ختم، فاصلوں کا وجود نہیں. آپ یہاں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، میری یہ تقریر اگر انتظام ہو تو آپ اسی وقت امریکہ میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں. آپ بش کی تقریریں یہاں سنتے رہے کہ نہیں؟ اس کا تعلق بھی ہے. ایک تھا شعور فکری، فلسفیانہ شعور کا ارتقاء، اس کے لیے ہدایت اور الہدا کامل قرآن. ایک تھا تمدن کا ارتقاء، ہوتے ہوتے نظام کی یہ کیفیت، اور اس میں نظام دین حق، معتدل نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ اینڈ اسٹیبلشڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ذرائع رسل و رسائل کی ترقی ہوئی، تو اب ایک گلوبل نبوت اور رسالت، ایک رسول کی دعوت کے اوپر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ پہلا مظہر ہے رسالت کی تکمیل. دوسرا مظہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے صرف تبلیغ نہیں ہے، آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے اللہ میں نے نظام پہنچا دیا ان کو، نظام قائم کر کے دکھاؤ، قائم کر کے نہیں دکھاؤ گے تو حجت قائم نہیں ہوگی، دنیا کہے گی کہ اچھی بہت اچھی شاعری کی ہے، بڑا اچھا نظام بتایا ہے، بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکیبل۔ آپ نے تو کہہ دیا، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی شخص، آپ یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے یہ اچھی شاعری کی ہے، سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، ارے یہ کوئی ہرونے کی بات، یہ شاعری تو ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا عمل تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ہونے والی بات ہے کہ خلیفہ وقت ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہا ہو 1000 میل کا مدینے سے بیت المقدس، ایک اونٹ، کوئی خدم حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، اور اسی ایک اونٹ کے اوپر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے تو ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتے، ایک منزل میں عمر اوپر بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ، خادم آگے چل رہا ہے اروکیل پکڑ کر، اگلی منزل میں خادم اوپر براجمان ہے اور عمر خلیفہ وقت چل رہے ہیں آگے آگے رکیل تھام کر، کوئی ہونے والی بات ہی، کیا باتیں کر رہے ہو، دیز آر فیئری ٹیلز، یہ ہونے والی بات، کر کے دکھاؤ، اب تو ماننا پڑے گا۔ ایک آیا تھا سفیر جو ایران کا، وہ مدینے میں گھومتا پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا اسے، پوچھا لوگوں سے اینا ملک کم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے، بتایا گیا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے، ہمارا ایک امیر ہے۔ بھائی وہ امیر کہاں ہے آخر یہ بتاؤ، معلوم ہوا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے اور لوگوں نے بہت تلاش کیا نہیں ملے، اب ہمارا خلیفہ جو گیا خود تلاش کر، اب اس نے یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، کسی کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، پہچاننے کے لیے، تو کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اپنا درہ جو ہے اپنے تکیے کے طور پر سو رہے تھے، قیلولا کر رہے، وہاں کھڑے ہو کر اس شخص نے کہا عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ خون چوستے ہیں عوام کا، انہیں ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے محلات کی اونچی اونچے فصیلیں ہوتی ہیں، یہ بات کر کے دکھائی تو معلوم ہوا نا، لہذا بات کیا کہی گئی، اے محمد اس کو نافذ کرو، قائم کرو، نمونہ دکھاؤ اس کا، ورنہ ایک یوٹوپیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، آج سے یوں سمجھیے کہ 2500 سال پہلے، اور کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے، کتابیں زندہ رہتی ہیں، ختم ہو جاتی نہیں، کسی میں کوئی خوتیاں ہے، کوئی وزن ہوتا ہے، لیکن وہ نظام جو اس نے اس میں دیا ہے ریپبلک کا، وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، اسے یوٹوپیا کہہ دیں گے، یہ اس کی خیالی جنت تھی، وہ خیالی پلاؤ اس نے پکایا تھا، یہ ہونے والی بات نہیں تھی، یہی کہیں گے نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا فرض بنا لے یظہرہ علی الدین کلہ، اس دین حق کو پورے کے پورے نظام پر غالب کیجئے، اور یہاں آپ سمجھ لیجئے ایک بات، تبلیغ کا کام بہت آسان ہے، زیادہ زیادہ کوئی جھڑک دے گا، جیسے ہمارے تبلیغی بھائیوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، بسترے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بعض لوگ، ایسا ہو جائے گا اور کیا ہوگا، نظام بدلنا، جان ہاتھ پر رکھ کر میدان میں آئے بغیر نظام نہیں بدل سکتا، کہیں کوئی نظام کا خلا نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے یا جمہوری جو حکمرانی عوام کا، ڈیوائن پاپولر سوورنٹی والا نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس نظام کے کسٹوڈینز اوپر بیٹھے ہیں حکومت کے اندر، آپ کے یہاں جاگیرداری ہوگا نا، آپ کا صدر جو ہے وہ بھی جاگیردار ہے، وزیر اعظم بھی جاگیردار ہے، پہلے بھی یہی تھا، فیوڈل لارڈز، صدر فاروق احمد لغاری جاگیردار، لغاری مداری اور اس کے وزن پر مداری جو بھی ہوں گے تو وہی وہ آپ کو نظام بدلنے دیں گے. جس شاخ پر ان کا گھونسلہ ہے اسے کاٹنے دیں گے. جس نظام کے ساتھ ان کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے اسے ختم کرنے دیں گے. جس نظام میں ان کی پریولیج حقوق ہیں, پریولیج کلاسز ہیں, وہ کبھی بھی اس نظام کو ختم ہونے دیں گے. لہذا یہ کام ہے جان جوکھوں کا تھا, اور یہ پورے انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف محمد کے ہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے دین کامل تھا ہی نہیں, اس سے پہلے تمدن اس سٹیج پر پہنچا ہی نہیں تھا. یہ تو تمدن کے ارتقاء کے اس مرحلے کا معاملہ ہے نا, اب دین کے قابل ہونے کا معاملہ ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ یوسف میں لفظ آتا دین الملک. مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں پر, اور ان کے پاس آ گیا تھا چھوٹا بھائی بنیامین, اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے, لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ ایک بہت بڑے وزیر کہہ لیں, بہت بڑے چیف سیکرٹری کہہ لیں, فوڈ منسٹر کہہ لیں, جو بھی چاہے کہہ لیں, بادشاہ تو وہ نہیں تھے نا, بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی, تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے جیل سے نکل کر, زندان سے نکلے اور ایک بڑے اونچے مقام تک بن گئے, بڑے بڑے درباری بن گئے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, وہ جو ملک کا نظام تھا وہ نظام کیا تھا, سارا اختیار ملک کے ہاتھ میں, سوورن وہ ہے, جو بات کہہ دے وہی قانون ہے, یہ نظام تھا پوری دنیا میں رہا ہے. وہ فرعون ہو, نمرود ہو, سب بادشاہ جامع تھی, سوورن تھی. جیسے فرعون کا قول آیا ہے, یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون, علیسنی ملک مصر, کیا مصر ملک مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہاذہ الانہار تجریم انتہتی, اور یہ جو نہریں ہیں جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ میرے ان کنٹرول میں, جس کا چاہوں گا موگا بند کر دوں گا, جب چاہوں گا پانی بند کر دوں گا, آئی ایم دی اتھارٹی. یہ نظام تھا جس کو دین الملک کہا گیا. دین اللہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سوورنٹی بلانگس ٹو گاڈ, اللہ اس کا نمائندہ رسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بالا, سب سے بالا, سب سے بالا. جہاں کوئی حکم آ گیا ہے اللہ کا اس کے رسول کا, آپ کے نمائندے منتخب ہوا کریں, 100% ہوں, کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں. ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا اس کے رسول کا, تو یہ امرہم شورا بینہم, یہ گویا کہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا, یہاں تم فیصلے کر لو. جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے, یہ کوئی 65 برس پہلے ہی کی بات کر لیجئے نا, اس سے پہلے تقریباً 200 برس یا 100 برس میں یہ بات رہی, ہمارا سوورن کون ہوتا تھا, ملکہ یا بادشاہ, تو انگلستان میں مقیم, ہندوستان میں وائس رائے. وٹ واز دا ریلیشن شپ؟ جو فرمان آ گیا ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا, وہ واجب التعمیل ہے, اس میں وائس رائے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا, وہ وہاں کا حکم ہے, سوورن کا حکم. جہاں وہاں کوئی حکم ان کا نہیں ہے, اب یہ وائس رائے کی ذمہ داری ہے, وقتی حالات, موجودہ حالات, اس وقت وقت کے جو بھی حالات ہیں, جو مصلحتیں ہیں, جو مملکت کی مصلحتیں, سوچ اور فیصلہ کریں. یہی ہے خلافت کا نظام, اللہ کی حاکمیت, انسان کی خلافت. جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے واجب و تسلیم, واجب و تعمیل. جہاں کوئی حکم نہیں ہے امرہم شورا بینہم, آپس میں مشورے سے طے کریں. یہ ہے دین اللہ. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنی پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پہلی بات تو یہ کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر یہ ہے کہ آپ نے دین صرف پہنچایا نہیں, قائم کر کے دکھایا. یہ تکمیل رسالت. دعوت تو دیتے رہے، تبلیغ تو سبھی کرتے رہے انبیاء، لیکن یہ کام صرف محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے. اور آخری بات میں بتا رہا ہوں، اس میں تکمیل رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل انسانیت کا پہلو ہے. حضور نے جو جد و جہد کی ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ خالص ہیومن سٹرگل، ہیومن ایفرٹ کی بنیاد پر، زمین پر، گراؤنڈ پر، قدم بہ قدم چل کر، قدم قدم پر مشکلیں، قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر آزمائشیں، ان تمام سے عہدہ برا ہو کر گویا کہ انسانی سطح پر جد و جہد کر کے نظام قائم کیا. سیرت کے پڑھنے والے جانتے ہیں معجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر، یہ میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. غار ثور میں اللہ نے بچایا ہے کبوتری کے انڈوں سے اور مکڑی کے جالے سے، یہ اللہ کی مدد تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، من و سلوا نازل ہو گیا. غزوہ تبوک میں انتہائی بھوک کا عالم، فاقے. غزوہ احزاب میں پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے، فاقے سے کمر دوہری ہو رہی ہے، کوئی من و سلوا نازل نہیں ہو. جھیلو، برداشت کرو، تحمل سے، برداشت سے، صبر سے، ایثار سے، مساورت سے، مقاومت سے، استقلال سے، استقامت سے، کیا کامیابی حاصل کرو ان سے. کوئی من و سلوا نازل ہوا؟ جب سفر کر رہا تھا بنی اسرائیل کا قافلہ سیرائے سینا میں، اوپر ایک ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کیا غزوہ تبوک میں حضور کے سفر پر تھا؟ معجزات کا اس کے عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے سارا ہیومن سٹرگل، ہیومن سفرنگ. کیسے کیسے مرحلے آئے ہیں، اس پر مجھے ذرا تفصیلی گفتگو تو پرسوں شام کو کرنی ہے. لیکن یہ کہ جس نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا، بدقسمتی ہماری کیا ہے، عید میلاد النبی بھی منائیں گے، حالانکہ عید میلاد النبی نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے. عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. اور ہمیں خود یاد ہے بچپن کے اندر کسی عید کا نام نہیں سنا تھا ہم. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، 12 ربیع الاول حضور کا یوم پیدائش نہیں ہے، یہ آپ کا یوم وفات ہے. ہمارے بچپن میں ہم یوم وفات مناتے تھے، 12 وفات. اور کیا کرتے تھے اس میں؟ کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا دیا، بس. کوئی عید، کوئی ڈھمکے، کوئی ڈھول، کوئی آتش بازیاں، کچھ. لیکن وہاں تقریریں بھی ہوتی ہیں تو حضور کا حسن، حضور کی زلفیں، حضور کی آنکھوں کا حسن، حضور کی کملی کا معاملہ، حضور کا سایہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. وہ سیرت کوئی نہیں سناتا. دیکھیے ایک شعر ہے جو میرے نزدیک 100% صحیح ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہم دارن تو تنہا داری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی، حضرت مسیح کے پھونک مارنے میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی. تو تمام جتنے بڑے لوگ ہیں انہیں جو محاسن عطا ہوئے، آپ کو سارے عطا ہوئے، ٹھیک، یقیناً کوئی شک نہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، میں نے وہ ساری کی ساری برداشت کی. یہ کوئی سنائے گا آپ؟ نہ اسٹرگل کی دعوت ہے، نہ اس کی جد و جہد ہے، نہ اس کا ذکر ہے. کیا کچھ بیتی ہے حضور پر، آپ سوچئے. طائف کا منظر، طائف کی گلیوں میں حضور گھوم رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ گئے تھے مکے سے مایوس ہو کر. دسواں سال تھا آپ کی وحی کے آغاز کے بعد. بمشکل 100 آدمی ملے تھے, ان میں سے بھی کچھ جو ہیں حبشہ چلے گئے تھے, آزمائشوں سے سخت تنگ آ کر حبشہ جا چکے تھے. ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور فیصلہ ہو رہا ہے, اب قریش فیصلہ کر اب قتل کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب ان کو سپورٹ کر رہا تھا نا, وہ بھی گیا. آپ گئے ہیں طائف اس خیال میں کہ شاید وہاں تین بڑے بڑے سردار ہیں, انہیں تبلیغ کروں, اگر وہ کوئی ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز اپنا بیس شفٹ کر دوں گا. تینوں نے وہ بات کی ہے توہین اور تسلیل, نکل جاؤ یہاں سے, تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے, مفلس اور قلاش یتیم تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس. ظاہر بات ہے حضور تو یتیم پیدا ہوئے تھے, کوئی دولت تھی نہیں, انتہائی مفلسی میں آپ کا بچپن گزرا ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑے بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک نے کہا فوراً نکل جاؤ, ہو سکتا ہے تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو اور میں کوئی توہین کر بیٹھا مارا جاؤں گا میں, اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو تو منہ لگانا نہیں چاہتا, جاؤ. سوچئے کلیجے سے پار ہونے والے جو. جب مایوس ہو کر باہر نکلنا چاہا ہے تو اسٹریٹ ارچنز کو اشارہ کر دیا, ذرا ان کی خبر لو. وہ جو چھوکرے ہوتے ہیں, کوئی آپ کے یہاں مجذوب آ جائے تو گلیوں میں جو اس کا حشر ہوتا ہے, کوئی اسے پتھر مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, پتھراؤ شروع ہو رہا ہے. اور آپ کے ساتھ صرف وہی زید ابن حارثہ اور کوئی نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سائے کے ساتھ رہنے والا ابو بکر تھا وہ بھی اس روز ساتھ نہیں تھا. مطلب اللہ کی حکمت, اللہ کو کوئی کلائمیکس دکھانا تھا. اب ادھر سے پتھر آ رہے ہیں, زید حضرت زید سامنے آ جاتے ہیں, پتھر اپنے اوپر روک لیتے ہیں, لیکن پیچھے سے آ گئے. وہ پیچھے آتے ہیں تو آگے سے آ رہے ہیں. ایک آدمی چاروں طرف سے تو نہیں روک سکتا. جسم لہو لہان اور خون جم گیا ہے جوتیوں میں جا کر. یہ کس کا نقشہ ہے؟ حبیب رب العالمین, سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین, آخر المرسلین. یہ نقشہ. اس کے بعد آپ واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ایک باغ کے اندر آپ نے آرام کیا ہے, اس وقت جو دعا مانگی ہے اسے سنیے پڑھیے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی, اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا. الی من تکلنی, مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی بعیدی یتجہمنی, دشمن کے حوالے کر دیا مجھے جو میرے اوپر ہجوم کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے. اور عدو ملکتا امری, میرا معاملہ جو ہے میں نے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ فریاد, یہ چیخ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے, ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, اللہ مجھے اندیشہ صرف یہ کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا. اگر تو ناراض نہیں ہے, تیری رضائش ہی میں ہے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں. کبھی یہ نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے؟ آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے. سیرت النبی پر کتابیں ہیں اب بہت ہیں. چند سال پہلے بہت عمدہ کتاب آئی ہے, الرحیق المختوم, ایک ہندوستانی عالم نے لکھی, صفی پوری, اور اس پر انہیں ایوارڈ سعودی عرب سے ملا, پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا. وہ مستند ترین ہے کہ اس کے اندر صرف وہی واقعات دیے گئے ہیں کہ جو سندن ثابت مسترد, کہیں سنی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یوم احد کا ذکر ہے, کیجیے ذرا سمجھیے. حضور خود زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے. جب وہ آپ کے خود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں گھس گئی, اب ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، کڑیاں نہیں ہلی اپنی جگہ سے. کس طرح نکالا ہوگا؟ جب نکلی ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید ہو گئے. یہ سختی جھیلی کہ نہیں محمد رسول اللہ؟ کیا اللہ نے حفاظت کی؟ سوچیے، صبر کر کے دکھاؤ، جھیل کر دکھاؤ، برداشت کرو. جب شروع میں ابھی فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوا تھا، صرف وربل پرسیکیوشن تھا، زبانی کلامی، ایذا رسانی، پاگل ہے، مجنون ہے، آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کذاب ہیں. ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، ایک عجمی کو جو عالم ہے، اور اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تورات اور انجیل کی، سے ان سے لے کے اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہوں میں اور یہ مجھ پر وحی آئی. یہ ساری باتیں سنتے تھے، کیا کلیجے سے پار نہیں ہوتی تھی یہ باتیں؟ کیا دکھ نہیں ہوتا تھا؟ خود قرآن کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمہ، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جو کہتے ہیں جھیلیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اب جو عہد کا منفسر دکھا رہا تھا آپ کو، اس کے ساتھ ہی پہلے دیکھ لیجیے، حضور کے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا نا وربل، اور صحابہ میں سے جو نوجوان تھے اور جو غلام تھے انہیں جو مارا جا رہا، زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا، بھوکے رکھا ہوا، فاقہ مارا جا رہا ہے، حضرت بلال کو مار مار کے عمیہ ابن خالف جب تھک گیا تو کہا اچھا لے جاؤ اس کو، اس کے گلے میں ایک رسی کا پھندا ڈالو اور گھسیٹو اسے مکے کی گلیوں کے اندر. اب پتھریلی گلی ہے مکے کی، اب وہ جو ہے جسم ادھڑ رہا ہے، آگے لے جا کر جہاں سورج کی آگ برسا رہا تھا وہاں لٹا دیا گیا، اور سینے کے اوپر بھی ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا. سانس لینا مشکل ہے، لیکن اس حال میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احد 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 احد، ایک ہی کو معلوم ہے، کسی اور. حضرت سمیہ، حضرت یاسر شہید کیا گیا، یہ حلیف تھے اصل میں، یہ غلام نہیں تھے. حضرت بلال تو غلام تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہاں یا قرشی، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف. یاسر جو ہے یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، وہ یمن سے چل کر آئے. ابو جہل کا چچا تھا، شریف انسان تھا، اس کے حلیف بن گئے. اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ، اس کی اجازت سے ان سے شادی کر دی، اب یہ خاندان بن گیا، اللہ نے بیٹا دیا. وہ آپ کو معلوم ہے عمار ابن یاسر، تین افراد کو مختلف کرا دیا. چچا کا انتقال ہو گیا، اب سارا اختیار منتقل ہو گیا بے بھتیجے کو، ابو جہل کو، جو بدترین دشمن ہے محمد کا، اس کے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، پرسیکیوٹ کر رہا ہے، کھلے میدان میں لٹا دیا ہے، ایک ستون سے حضرت یاسر کو باندھ دیا، حضرت عمار کو باندھ دیا ہے، ان کے سامنے ماں کو برہنہ کیا ہے. مار مار کے تھک گیا ہے، تو پھر ہاتھ میں ایک مورتی تھی جیسی ہندوؤں کے ہاں مورتیاں ہوتی تھی، وہ کہا ہے کہ سمیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے منہ پر تھوک دیا، وہ جو تھی مورتی اس پر تھوک دیا. اب غصے میں آ کر جو اپنا نیزہ ہے وہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر مارا. یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت یاسر کو جس طرح شہید کیا، چار سانڈ اونٹ منگا کر ان کے ساتھ رسے بندھے ہوئے، ایک رسے سے ایک بازو کو باندھا، دوسرے سے دوسرے بازو کو، ایک سے ایک، تیسرے سے ایک ٹانگ کو، چوتھے سے دوسری ٹانگ کو، ان کو دوڑایا، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں ایک حمزہ بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ چاک کر کے چبایا گیا ہے، اور یہ کون ہے؟ حضور کے چچا بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے، سوبیا ایک لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، ساتھ کے کھیلے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول ہی بھی ہیں، اور ان کا لاشا آیا ہے. کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر؟ ضبط ضبط. مدینے میں آ کر وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. تمام انصار کے جو شہداء تھے ان کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. بین کرنا اس وقت تک حرام نہیں کیا گیا تھا، اور عورتیں شاعر ہوتی تھیں، وہ اشعار پر اشعار اپنے جو بھی شہید ہے ان کا شوہر ہے بیٹا ہے پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں. اس وقت حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، اما حمزہ تو فلا بواقی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں. مدینے میں کون جانتا حمزہ کو؟ اگر مکے میں یہ حادثہ ہوتا، عبد المطلب کا بیٹا، مکے میں کوہرام بچا ہوتا، یہاں کوئی رونے والی نہیں. تب انصار نے بھیجا ہے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر، جو حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے گھر جا کر انہوں نے بیان کیا ہے تاثیر. یہ میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں آپ، اس پر مفصل گفتگو میری انشاءاللہ پرسوں ہونی ہے. اگر تو آپ کو کوئی پیدا ہوئی ہے کوئی دلچسپی، وہ پروسیس کیا تھا جس کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کیا محمد نے، جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ عظیم ترین انقلاب تھا. ایم این رائے پچھلی صدی کا ایک ایسا آدمی تھا، بنگالی کمیونسٹ ہندو، اور کمیونسٹ کی جو ہائیسٹ پارٹی تھی دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا، لینن کا پرسنل فرینڈ. اس نے تقریر کی لاہور میں 1920 میں، انقلاب روس آیا تھا 1917 میں، 3 سال کے بعد. دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، برینڈ لاہور لاہور. اور اس میں اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا تھا. یہ جو فتوحات ہوئی ہیں صحابہ کے ذریعے سے، یہ فتوحات سکندر کے فتوحات کی طرح کی نہیں ہے، یہ اٹیلا کی فتوحات نہیں ہے، یہ چنگیز خان کی نہیں ہے. ان فتوحات سے نئی تہذیب وجود میں آئی ہے، علم کا نور پھیلا ہے، تہذیب و تمدن کا بہترین نمونے سامنے آئے ہیں. یہ انقلاب، یہ عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا. یہ تو 1920 کی بات آپ کو بتائی، 1980 میں کتاب چھپی دی 100، اور یہ چھپی کہاں سے؟ مینہٹن. وہ جو دنیا کا یوں سمجھئے کہ مالیاتی جو ہے دار الخلافہ، جہاں وال اسٹریٹ ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس. نسل انسانی کے 100 ایسے آدمی جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑا، انقلاب اسی کا نام ہے، بدل دینا، تاریخ کا رخ موڑ دیا. ان کی سلیکشن بھی، گریڈیشن بھی، ان میں سب سے زیادہ کس نے موڑا، اس سے کم کون، پھر کون، پھر کون، ٹاپ پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. دی 100 تو آپ کو مل جائے گی بازار میں، عام کتاب ہے. اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر رکھ رہا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر، تو مجھے ظاہر بات ہے کوئی توجیہ تو کرنی پڑے گی نا، وجہ کیا ہے؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر پلینز. یہ جو آج کا تصور ہے، ایک مذہبی میدان ہے، ایک سیاسی میدان ہے. جتنے بڑے لوگ دوسرے ہیں وہ یا اس میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، یا اس میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں. سکندر ہے، اٹیلا ہے، کوئی اور ہے، کانکرر ہے، بڑے بادشاہ ہے، تو روحانیت میں اور مذہب میں کوئی مقام نہیں ہوگا. اور گوتم بدھ ہیں، حضرت مسیح ہیں، بہت اونچے ہیں روحانیت کے اندر، دین میں، مذہب میں، سیاست میں نہیں ہوئے. یہ ایک ہی شخص ہے انسانی تاریخ کا، نسل کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان دونوں میدانوں میں بیک وقت عظمت کی انتہا پر فائز ہے. ٹوئن ٹاور سمجھ لیجئے، وہ جو گرائے گئے ہیں، دو ٹاور جو کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف مذہبی اعتبار سے بلند ترین شخصیت، ایک طرف سیاسی اور حکومت اور ریاستی اعتبار سے بلند ترین شخصیت. دی اونلی، اس لیے میں ضرور کہوں ایک ہی آدمی ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہیں، یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے. تو یہ کام کیسے کیا، یہ معجزہ، بغیر معجزوں کے عظیم ترین معجزہ کیسے رونما ہو گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل میں حجت قائم کی ہے. دیکھیے، نظام قائم کر کے دکھا دیا پوری نوع انسانی کے لیے حجت، دیکھ لو بتاؤ یہ بہترین نظام تھا کہ نہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی کہے گا ٹھیک ہے، اچھا نظام تھا، اب تم بتاؤ ہے کہیں وہ نظام؟ پدرم سلطان بود، ٹھیک، تمہارا بادشاہ تو تمہارا باپ تو تم کیا، تراچے تم کیا ہو، تم اپنی بات کرو نا، یہی کہیں گے نا. لیکن یہ ماننا پڑے گا، ایچ جی ویلز جیسا شاطم رسول، روشنی کی طرح کے اس نے حملے کیے ہیں حضور پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی گھریلو زندگی پر. لیکن وہ آیا ہے کنسائزٹی آف دی ورلڈ کے اندر، اس چیپٹر جو ہے خطبہ حجت الوداع کے، وہ الفاظ نوٹ کیے ہیں، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. اور پھر لکھتا ہے بہترین الفاظ، although the sermons of human freedom, fraternity and equality، یہ تین الفاظ یاد کیجیے، انسانی حریت، اخوت اور مساوات. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، بات تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. اور عیسائی ہے کہہ رہا ہے، we find lot of such sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاں بھی ہمیں واس تو بہت ملتے ہیں. بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹڈ دیٹ اٹ واز محمد ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش دی سوسائٹی آن دیز پرنسپلس. یہ معاملہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد تھے جو انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ انسانیت میں ان اصولوں پر معاشرہ قائم کر کے دکھایا. ایک بات نوٹ کر دیجئے، تازہ ایڈیشن جو اس کتاب کے ہیں کنسائزٹی آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ الفاظ نکال دیے گئے. یہ کڑوی گولی جو ہے ان ایڈیٹر، نئے ایڈیٹرز جو ہیں، ان کی حلق سے نہیں اتری. لیکن مبادہ آپ سمجھیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، آپ کو پرانی لائبریریوں میں سے پرانے ایڈیشن نکال کے آپ کو مل جائے گا. اس کی دو کتابیں ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ خطبہ حجت الوداع کے اس حوالے کے ساتھ یہ الفاظ ملے گا. تو حجت قائم ہو گئی. اسی کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں. جس زمانے میں ریولوشن آیا ہے روس میں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گئے ہیں سعودی عرب، سعودی نہیں تھا اس وقت، وہ تو حسین تھا والی مکہ، اور وہاں سے اصل میں مقصد کیا تھا کہ مدینے میں اس وقت تک گورنر ترک موجود تھا، ٹرکش، ابھی آٹومان امپائر انٹیکٹ تھی، ان کے ذریعے سے، تاکہ ان سے کہیں کہ آپ ادھر سے حملہ آور ہو، ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اندر سے، تاکہ انگریز سے ہماری نجات ہو جائے. وہ شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے پیش کر دیا، پلیٹ میں رکھ کر انگریز کے سامنے، لو یہ آپ کا باغی یہاں پہ فساد مچا رہا ہے. ہی واز ہینڈڈ اوور ٹو دی برٹشرز. اور اس نے کہاں رکھا، مالٹا میں، اسیر مالٹا، ہندوستان واپس نہیں لائے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. بہرحال یہی معاملہ ہو رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ، انہیں بھیجا گیا تھا کابل، امیر کابل سے کہو وہ حملہ آور ہو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، انگریز کو نکالیں. وہ امیر کابل کا بھی معلوم ہو گیا، عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا تھا وہاں، وہ سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور جو نوجوان تھے جاندار آدمی تھے انہیں پتا چلا یہ گرفتار کرنے لگے, وہ بھاگ کر روس چلے گئے, واپس تو آ نہیں سکتے, ادھر تو انگریز پکڑے گا فوراً. روس کے روس میں انقلاب ابھی تازہ تازہ آیا تھا. آپ کو معلوم ہے انقلاب جب آتا ہے تو کچھ عرصے تک ہر چیز جو ہے وہ ابھی طے نہیں ہوئی ہوتی, میلٹنگ پاٹ میں ہوتی, ابھی نیا نظام پوری طریقے سے جڑیں جمع نہیں چکا ہوتا. تو ابھی وہ میلٹنگ پاٹ میں تھا. اس نے کہا کہ میں اگر لینن سے ملاقات کر کے اسلام کا نظام اسے بتاؤں تو کیا جب انہوں نے بادشاہ سے نجات حاصل کر لی تو وہ ہمارا نظام اختیار کر لیں. لینن بستر مرگ پر تھا. اس کا نمبر دو ٹروٹسکی تھا, لینن وہ سٹالن نہیں تھا, سٹالن تو سازش کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا, اور ٹروٹسکی تھا. لینن نے معذرت کر لی اور کہا کہ ٹروٹسکی سے بات کر لیجیے. ٹروٹسکی نے بوری بات سنی, بہترین بات سنی, ہاں, اور کہا مولانا جو نظام آپ بتا رہے ہیں واقعتا بہترین ہے, لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں اس کے بعد میری نگاہیں نیچی ہو گئی, میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا. بھائی اعلیٰ نظام ہے تو قائم کرو نا, یہ اوروں میں ریوڑیاں بانٹنے آ گئے ہو, اپنے بچوں کو دو نا, دلیل ہے سیدھی سیدھی. یہ دلیل ختم کرنے کے لیے, کیونکہ دوبارہ یہ نظام دنیا میں آئے گا اور گلوبل ہوگا, اب تو ہر چیز گلوبل ہو رہی ہے نا, گلوبل آئے گا, کیپٹلزم گلوبلائز ہو رہا ہے, اور اس کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے, اور اس کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے امریکہ میں, کیپٹلزم کی ماں جو ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے. گلوبلائزیشن آف کیپٹلزم, اب انہیں اندیشہ ہے اسلام نہ آ جائے. یہ جو شعر کہا تھا اقبال نے آج سے 60 سال پہلے, ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے. ابلیس کہتا ہے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اس کے ایک مشیر نے کہا تھا یہ جمہوریت دنیا میں آ گئی, اب شیطنت کہاں رہے گی, یہ تو اشتراکیت آ گئی, اب ہمارا نظام کہاں رہے گا. اس نے کہا مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی ڈر ہے, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی اونچا گرد, یہ پریشان روزگار آشفتہ بہت آشفتہ ہوں, اور نہ جمہوریت سے ہے, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک. دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ, بلینئر ہی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے نا, یا بلینئرز کی مدد سے پھر ان کا اعلی کار بن جائے گا, جو ملینز اور بلینز آف ڈالر دیتے پھر اپنی باتیں چلوائے گے کہ نہیں, یا آپ خود بلینئر ہو تو میدان میں آئے, تو وہ تو کیپٹلزم جو ہے اس وقت سرمایہ داروں کی ایک تابریت ہے. لیکن یہ خطرہ ہے کہ اسلام دنیا میں کہیں نہ آ جائے. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, یہ ابلیس کہہ رہا ہے, مسلمانوں سے مجھے خوف ہے, ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. جیسے انگارہ ہوتا ہے اوپر راکھ آ جائے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے, آگ تو ہوتی ہے, اس امت کے اوپر خاک آ گئی ہے, راکھ آ گئی ہے, اس کے اندر وہ جذبہ انگڑائی لے رہا ہے جس سے کام رہے ہیں مسلم فنڈامنٹلزم ٹیررزم. یہ اسلام کا نظام جو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ختم کرنا, انہیں ختم کر کے رہے. لیکن یہ کہ بالآخر اسلام آئے گا, آئے گا, اب تو نبی بھی کوئی نہیں ہوگا, معجزے تو نبیوں کے لیے ہو سکتے تھے, بغیر معجزوں کے لانا پڑے گا نا, تو حضور نے حجت قائم کر دی, میں نے کر کے دکھایا, میں نے مارے کھائی, میں 3 سال تک نظر بند رہا اور اس میں بھوک اور فاقہ بھی تھا, شیب بنی ہاشم میں میرے دندانے مبارک شہید ہوئے, میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, میں نے پتھراؤ جھیلا ہے طائف کا, تو یہ تم پر حجت ہے کہ نہیں؟ تم امتی سمجھتے ہو, اس میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں, تم امتی نہیں. بہرحال اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو جو ہونی ہے, یہ دنیا میں بالآخر, ابھی ویسے امت مسلمہ پر عذاب کے مزید کوڑے برسنے ہیں، خاص طور پر عربوں پر، اور نمبر دو ہم مجرم ہیں. وہ مجرم نمبر ایک کیوں ہیں؟ انہیں اللہ نے اونچا مقام دیا تھا، انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. ہمارا تو عام آدمی قرآن نہیں جان سکتا، زیادہ ناظرہ پڑھ لے گا ثواب لے لے گا، ورنہ عربی پڑھنا، گرامر رٹنا، گردانے حص کرنا کوئی آسان کام ہے. ان کی تو اپنی مادری زبان میں، پھر بھی انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. ہاں دعا مانگ لیتے ختم قرآن، وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما، سب جھوٹ، سب بکواس. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا امام قرآن ہو، تم اس کا نظام لانے کو تیار ہی نہیں ہو. یہ منافقانہ طور پر تم دعائیں مانگتے ہو، اس لیے وہ دعائیں منہ پر ماری جاتی. لیکن ہونا ہے، ایک دور آئے گا ٹرمائل کا بہت سخت، ابھی بہت سخت عذاب آنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.